خاصیت یہ ہے کہ وہ میل بھی کاٹتا ہے اور اپنے اوپر میل جمنے بھی نہیں دیتا. تو شریعت اور طریقت یہ دو علم ہیں, شریعت اور طریقت, اور یہ دونوں میں آپ کو آج بتاؤں الگ الگ نہیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی ہیں. شریعت اور طریقت ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. جس طریقے سے اپنے آپ کی سفیدی سے کالے رنگ کے اس گلے کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ایسے ہی اس طریقت کو شریعت سے آپ الگ نہیں کر سکتے. جس طریقے سے سورج سے روشنی کو آپ جدا نہیں کر سکتے, ایسے ہی طریقت کو شریعت سے جدا نہیں کر سکتے. شریعت اور طریقت یہ دونوں بالکل ایک ہی چیز ہے. فرق اتنا ہے کہ شریعت کے تمام منازل طے کرنے کے بعد جب آدمی طریقت کے سفر کو اختیار کرتا ہے, طریقت کی طرف جب چلتا ہے, تو اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی صراط مستقیم پر چلتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں, قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن کریم یہ وہ لا ریب کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی کمی نہیں, کوئی کمی کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. اور اس کے بعد فرماتا ہے یؤمنون بالغیب, اور ان لوگوں کے لیے جو بغیر دیکھے ایمان لائے. تو ایمان بغیر دیکھے لانے کا نام ہے. قرآن کریم نے کہا یؤمنون بالغیب. اب میں آپ کو صوفی بتاؤں کون ہوتا ہے. صوفی جو ہوتا ہے وہ باطنی, یعنی جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی صوفی اس کو دیکھتا ہے, اور دل کے اندر جو جنگ ہے لگی ہوئی, جو میل ہے لگا ہوا, اس میل کو صوفی کاٹتا ہے. باطنی صفائی کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں, اور ظاہری جو صفائی کرتا ہے وہ اس کو عالم کہتے ہیں. تو عالم وہ ہوتا ہے جو چیز نظر آتی ہے اور اس کو صاف کرتا ہے, لیکن صوفی وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتی پھر بھی اس کی صفائی کرتا ہے. تو صوفی کا مقام عالم سے اس لیے اونچا ہے کہ یؤمنون بالغیب قرآن میں ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لانا. تو بغیر دیکھے جو کام کیا جاتا ہے وہ صوفیوں کا کام ہوتا ہے, اور دیکھ کر کے جو چیز کی جاتی ہے وہ عالموں کا کام ہوتا ہے. تو نماز, روزہ, حج اور زکات یہ چیزیں نظر آتی ہیں, آدمی دیکھتا ہے, مگر ایمان جو ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتی. تو ایمان کا تعلق صوفیوں سے ہوتا ہے, اور جتنی بھی نماز روزے ہیں یہ عالموں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اسی لیے پہلے قرآن نے ذکر کیا یؤمنون بالغیب, ایمان لاؤ, یعنی پہلے تم صوفی بنو. جب تم صوفی بنو گے تب تمہاری نماز نماز ہوگی, تمہارا روزہ روزہ ہوگا, تمہارا حج حج ہوگا, تمہارے زکات زکات ہوں گے. کیونکہ ایک بار بغیر ایمان کے تو بہت سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں دنیا میں, ہر قوم عبادت کرتی ہے مگر ہر قوم کی عبادت قبول نہیں ہوتی. جب پہلے اپنے دل میں سرکار کی محبت کے شمع جلاتا ہے, سرکار سے محبت کرتا ہے, بعد میں سجدہ لگاتا ہے, اس کے سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں جو اس کی ہے وہ کیا ہے, وہ دکھائی نہیں دیتی. تو جو چیز نظر آئے, جو چیز دکھائی دے, جو چیز ظاہر ہو اس کو کہتے ہیں شریعت, اور جو چیز باطن ہو جو نظر نہ آئے وہ ہے طریقت. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. حضرت آدم کی پیدائش سے 7000 سال پہلے جناتوں کا یہاں دورا تھا, جنات آباد تھے. 7000 سال تک جنات رہے, لیکن خون ریزی ہوئی, اسے ختم کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا, اے فرشتوں سجدہ کرو آدم کو. فرشتوں نے پوچھا کہ آدم کو میں سجدہ کیوں کروں, میں آدم کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے, کیا ضرورت ہے, عبادت ہی خالی اگر مقصد ہے تو ہم ہیں تو تم عبادت کے لیے, آدم کی کیا ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا جتنے میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے. تم صرف عبادت کرو گے کیسی, سجدے میں ہو تو سجدہ ہی کرو گے, اگر نماز روکی میں ہو تو روکی ہی کرو گے, اگر تم قعدے میں ہو تو قعدہ ہی کرو گے. مگر یہ آدم کی جو اولاد ہوگی یہ جو عبادت کرے گی یہ کیسی عبادت کرے گی؟ یہ جب رمضان آئے گا تو بھوکے رہ کر روزہ بھی رکھے گا, جب حج کے دن آئیں گے تو پیسے خرچ کر کے حج کے لیے ہو جائے گا, جب مال ہوگا تو زکات بھی ادا کرے گا, جب میرا گھر کہیں ملے گا تو نماز بھی ادا کرے گا. اس کے بعد فرشتے نے کہا اور کیا خوبی ہے اس کے اندر؟ اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے جو یہ جانتا ہے. حضرت آدم سے کہا بتاؤ پوری دنیا میں جتنی چیزوں کے نام ہیں سب گناؤ. آدم نے ساری اشیاؤں کے نام گنا دیے. فرشتے نے کہا ہم تو یہ جانتے ہی نہیں تھے. اللہ نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جتنا میں جانتا اتنا تم نہیں جانتے. ہم نے اسے زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدم زمین پر خلیفہ بن کر آئے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ لِلْمَلَائِكَةِ جب خلیفہ آئے اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَة, رب نے فرمایا میں زمین پر خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آدم کس کے خلیفہ تھے؟ کیا آدم اللہ کے خلیفہ بن کر زمین پر آئے؟ اگر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نائب آدم, اللہ کو تو خلافت خلیفے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خلیفاؤں سے پاک ہے, وہ تو ہر چیز سے پاک ہے. پھر آدم کو خلیفہ زمین پر کس کا بنایا گیا؟ تو ظاہر میں علماء تو یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ اللہ نے آدم کو اپنا بنایا, مگر صوفی یہ کہتے ہیں کہ آدم کو خلیفہ زمین پر اللہ نے اپنا نہیں بلکہ اپنے نبی رسول کو بنایا تھا. اے دنیا والوں مجھے کسی خلیفے کی ضرورت نہیں, آدم اگر خلافت کریں گے تو میرے محبوب بھی خلافت کریں گے, کیونکہ آدم پیدائش کے بعد اگر جانتے ہیں کسی کو تو خدا کے بعد اس کے رسول کو جانتے ہیں کہ رسول کی پیدائش ہو چکی ہے. اور یہ رسول وہ ہے جسے اللہ نے چھپا کے رکھا. کب تک چھپا کے رکھا؟ قرآن کریم میں کہا حلا تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورا, انسان کا ذکر اس وقت موجود نہیں تھا جب ہم نے اپنے رسول کو پیدا کیا تھا, جب کہیں انسان کا چرچا نہیں تھا تب ہم نے اپنے رسول کو پیدا کیا تھا. یہ حدیث موجود ہے کہ جب جبرائیل سے پوچھا سرکار نے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے, تو جبرائیل نے کہا تھا مجھے اپنی عمر کا اندازہ نہیں مگر ایک ستارہ میں دیکھتا ہوں 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نکلتا ہے, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا. سرکار نے فرمایا اب نظر آتا ہے؟ کہا وہ ستارہ اب دکھتا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل وہ ستارہ میں ہی تو تھا, وہ ستارہ میں ہی تھا وہ تمہیں دکھتا تھا. فرمایا اور قریب آؤ. حضرت جبرائیل اور قریب آئے, اپنے امامہ شریف کے سر سے اتارا, فرمایا دیکھو ذرا بیچ میں. جب سر کے بیچ میں جبرائیل نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جو میں دیکھا کرتا تھا. سرکار نے فرمایا میں تم سے پہلے تھا جبرائیل. حضرت جبرائیل کہتے ہیں میں تو سب سے پہلے پیدا کیا گیا, میں جبرائیل میکائیل سے پہلے, میں اسرافیل سے پہلے, میں تو سب سے پہلے, آپ ہم سے بھی پہلے آ گئے. میرے آقا فرماتے ہیں سنو جبرائیل میں وہ وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آسمان کا شامیانہ لگایا گیا نہ تھا, جب زمین کا فرش بچھایا گیا نہ تھا, جب چاند و سورج کے چراغ جلائے گئے نہ تھے, جب ستاروں کی قندیلیں روشن کی گئی نہ تھی, جب آب و شار کے نغمے بکھرے گئے نہ تھے, جب دریا کی طغیانی وزن میں آئی نہ تھی, جب بر نہ تھا, بحر نہ تھا, شمس نہ تھا, قمر نہ تھا, شجر نہ تھا, حجر نہ تھا, زمین نہ تھی, زمان نہ تھا, مکین نہ تھی, مکان نہ تھا, مٹی نہ تھی, بستی نہ تھی, بلندی نہ تھی, پستی نہ تھی, ہستی نہ تھی. کہتا یا تو بنانے والے خدا کی ہستی یا بننے والے مصطفیٰ کی ہستی. جب کچھ نہیں تھا تب ہمیں اللہ نے پیدا کیا تھا. تو بال ظاہر جو چیز ہے وہ آدم ہے, اور جو چھپی ہوئی ہے میرے آقا کا نور ہے جو ابھی بھی چھپا ہوا ہے. سرکار کے نور کو رب نے چھپا رکھا ہے کیونکہ چھپی ہوئی چیز اسے بہت پسند ہے. سرکار چھپے ہوئے, سرکار فرماتے آدم کو جب پیدا کیا گیا میں نبی تھا, اس وقت بھی نبی تھا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا جب اللہ نے فرمایا تمام اشیاؤں کے نام گناؤ؟ آدم نے پوری دنیا کے چیزوں کے نام گنائے, فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا کیونکہ جو ہم نہیں جانتے وہ آدم کو معلوم ہے. تو آدم کے علم کی وجہ سے, اور چاہوں گا میں دانش بڑھانے کون موجود ہیں, آدم کے علم کی وجہ سے وہ عالم ہیں. آدم عالم ہے, ان کے علم کی وجہ سے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کو, انہوں نے نام بتا دیا شیعوں کو. تو عالم اپنے علم کا, اپنے علم کو بتا کر
فرشتے سجدہ کر رہے آدم کو. مگر ہاں ایک اور ہم بات دیکھیں, جب سرکار کو معراج میں اللہ نے بلایا, شب معراج میرے سرکار دو, تو جبریل علیہ السلام ایک مقام پر جا کر فرما عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں یہاں سے ایک بال باریک بھی قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فروغ تجلی بسوزت پر اگر میں یہاں سے آگے بڑھوں گا تو پر جل کر رات ہو جائیں گے. حضرت جبریل سے سرکار نے پوچھا, اس سے پہلے بھی یہاں سے آگے تم جاتے تھے؟ کہا نہیں, میری پہنچ یہی تک ہے. کہا اچھا, تو کیا حضرت ابراہیم جب آگ میں جلائے جا رہے تھے, نمرود نے آگ میں ڈالا تھا, تو تم نے ابراہیم سے کہا تھا جو آپ کی حاجت ہو کہیے, جہاں تک میری پہنچ ہے وہاں تک کسی فرشتوں کی پہنچ نہیں ہے. تو کیا جبرائیل یہیں تک تمہاری پہنچ تھی؟ ہاں, جبرائیل کہتے ہیں یہیں تک میری پہنچ تھی. حضرت جبرائیل سے میرے آقا فرماتے ہیں, اے جبرائیل, جہاں پر تمہاری انتہا ہو رہی ہے, رسول کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. اب یہاں سے ہم سواری کریں گے. تو فرشتوں نے حضرت میرے آقا کے قدموں کو چوم کر حضرت جبرائیل نے کہا تھا, اے میرے آقا, آپ جیسا تو ہم نے پوری کائنات میں کسی کو دیکھا نہیں. امام عشق و محبت فاضل بریلوی کے اٹھے, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. اے سرکار, ہم نے اپنی پوری قوت یہاں ختم کر دی. فرشتوں کی طاقت جہاں ختم ہو جائے, فرشتوں کی قوت جہاں ختم ہو جائے, وہاں پر صوفیوں کی ابتدا ہو رہی ہے. اور عالم جو ہے اپنے علم کو بتا رہا ہے کہ اپنے علم کے ذریعے آدم کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, مگر رسول جب اپنی قوت دکھا رہے ہیں فرشتوں کو کہ دیکھ یہاں سے ہماری ابتدا ہو رہی ہے, تو فرشتوں کے سردار جبرائیل بھی اپنی طاقت کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اے رسول, اب تو ہم بھی بے بس ہو گئے, ہماری بھی طاقت ختم ہو گئی, ہم بھی یہی تک تھے. ایک صوفی کی طاقت دیکھیے. میرے سرکار فرماتے ہیں, وہ عالم تھے آدم جو فرشتوں نے سجدہ کیا, اور ہم صوفی ہیں جو وہاں سے ابتدا کر رہے ہیں, وہاں سے ابتدا کر رہے ہیں. اسی لیے آج صوفی رب سے بہت قریب ہوتا ہے, کیونکہ اس کا حبیب معراج میں رب سے قریب ہو گیا تھا, رب سے بہت قریب ہو گیا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب اپنے دل میں کوئی بات رکھتا ہے تو مومن یعنی صوفی یعنی اللہ کے ولی اپنی نگاہوں سے اسے دیکھ لیا کرتے ہیں. اتقوا فراست المومنین, حدیث پاک فرماتے ہیں, جب کسی صوفی کے محفل میں بیٹھو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھو, اور جب کسی عالم کے محفل میں بیٹھو اپنی زبان کو لگام دے کر بیٹھو. پوچھا کیوں؟ کہا, عالم زبان پر فتویٰ دے گا, مگر دے آپ صوفی تمہاری زبان نہیں دیکھے گا, صوفی تو تمہارے دل کے حالات کو دیکھے گا. تمہارے دل میں کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے, تم کیا چھپائے ہوئے ہو وہ جان رہا ہے. کیونکہ جو صوفی ہوتا ہے وہ صاف و شفاف ہوتا ہے, پوری دنیا کو ایسا دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ ہوتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے پوری دنیا کو ایسا دیکھا ہے جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ رکھ دے. تو یہ کون دیکھتا ہے؟ عالم نہیں, ایک صوفی دیکھ رہا ہے. یہ ایک صوفی کی بات ہے. اب آؤ امام عشق و محبت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں. اعلی حضرت سے کسی نے سوال کیا, حضور یہ بتائیے, امام اعظم بڑے ہوں یا غوث اعظم بڑے؟ بڑے نقطے کی بات بتا رہا ہوں, امام اعظم بڑے ہوں یا غوث اعظم بڑے ہوں؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی جہاں بہت بڑے جید عالم ہیں وہاں صوفی بھی ہیں. آپ بہت بڑے صوفی بھی ہیں, فرماتے ہیں دونوں ہی بڑے ہیں. کہا دونوں ہی بڑے ہیں؟ امام اعظم یا غوث اعظم ایک بتائیے. فرمایا دونوں ہی بڑے ہیں. کہا حضور دونوں کیسے بڑے ہیں؟ کہا امام اعظم عالموں کے تاجدار ہیں, علم میں بڑے ہیں, شریعت کے تاجدار ہیں. غوث اعظم طریقت کے تاجدار ہیں, طریقت میں بڑے ہیں. پھر سوال کرنے والا بہت چالاک تھا, ہوشیار تھا, بڑا لکھا انسان تھا. کہا حضور سمجھ میں نہیں آئی دونوں میں کون بڑے ہیں کون چھوٹے, آپ نے دونوں کو ایک برابر تولا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیے کیسے؟ تو فرمایا جیسے انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایسے ہی یہ دونوں تھے. شریعت میں ان دونوں کی ضرورت ہے, وہ شریعت کے تاجدار, یہ طریقت کے. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا, حضور ان دونوں آنکھوں میں کون سی آنکھ تھے غوث اعظم؟ کیا سوال ہے؟ کون سی آنکھ تھے غوث اعظم, سیدھے طرف کی تھے یا الٹے طرف کی تھے؟ سوال کرنے والا بھی کوئی صوفی ہی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھوں گے کیا کہتے ہیں. اگر سیدھے طرف یہ کہیں گے کہ امام اعظم تھے تو ہم سمجھ لیں گے کہ رتبے میں امام اعظم بڑے,
اور اگر سیدھے طرف غوث اعظم تھے تو ہم سے نہ ملنے غوث اعظم کرو، کیونکہ سیدھے طرف والے اتبیگ میں بڑا ہوتا ہے۔ پوچھا حضور داہنی آنکھ یعنی سیدھی آنکھ کون سے تھے ان دونوں میں؟ قربان جاؤ امام عشق و محبت کے جواب پر، ان کے دل کو دیکھ رہے ہیں، صوفیانہ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں طالبو امام اعظم اور غوث اعظم دونوں ہی داہنی آنکھ ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں داہنی آنکھیں ہیں۔ کہا حضور کیسے؟ کہا اس میں بایاں کوئی نہیں ہوتا، سب دایاں ہوتا ہے، بایاں کوئی نہیں، یہاں سب دایاں ہوتا ہے، سب سیدھے ہوتے ہیں۔ کہا حضور جواب مل گیا، یعنی آپ شریعت اور طریقت کو الگ نہیں کرنا چاہتے، آپ دونوں کو ایک ہی ترازو پر تولنا چاہتے ہیں۔ حضرات میں حضور مفتی اعظم ہند کا مرید ہوں اور حضور مفتی اعظم کی بے شمار کرامتیں بھی آپ نے سنی ہوں گی، میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں۔ ٹائم ہو گیا کیا؟ بہت شکریہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کر لیجیے، ٹائم ہو گیا، میں انشاءاللہ نماز کے بعد پھر حاضر ہو رہا ہوں، آپ بھی حاضر ہوں گے؟ ہاں انشاءاللہ، پھر میں درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله۔ تو یہ آواز بڑھائیے اس کی۔ میں نے جو آج ایک نقطے کی بات بتائی وہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم، حضرت آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں نے جب دیکھا تو اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ آپ جیسا عالم کہاں، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں، اور سجدہ کیا۔ لیکن جب سرکار معراج میں تشریف لے گئے اور جبرائیل نے اپنے مقام سے بھی آگے سرکار کی جب سواری بڑھتے ہوئے دیکھی تو جبرائیل نے سرکار سے کہا میں فرشتوں کا سردار ہوں، کسی فرشتوں کی طاقت اتنی نہیں کہ یہاں سے آگے بڑھ جائے۔ تو فرشتوں نے جہاں اپنی طاقت ختم کر دی وہاں سے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک ذات ہوتا ہے اور ایک صفات ہوتا ہے، جو چیز دکھائی دے وہ ذات اور جو چیز دکھائی نہ دے وہ صفات۔ آدم کا علم فرشتوں نے دیکھ لیا مگر سرکار کی طاقت دیکھی نہیں، جبرائیل نے محسوس کی کہ جس کا مقام یہاں سے بھی آگے ہو اس کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا کہ کتنی طاقت دی اللہ نے اس کو۔ عالم کی علم کی انتہا ہوتی ہے، عالم کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے دائرے میں ہے اس کا علم، مگر ایک صوفی کے قلب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنا وسیع ہے اس کا قلب۔ ایک صوفی جب اپنی آغوش میں کسی کو لیتا ہے تو بھٹی بھی لوہے کو اتنا صاف نہیں کرتا جتنا صوفی اس کے ظاہر اور باطن کو دھوتا ہے۔ ایک صوفی جب کسی کو اپنی بارگاہ میں پناہ دیتا ہے، جگہ دیتا ہے، کسی کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے تو زمانے کی کوئی بھی ہوا اس کو ہلاتی نہیں ہے۔ میدان میں آپ نے دیکھا ہوگا درخت کے پتے گرتے ہیں، ادھر سے تیز ہوا آتی ہے، پتھر اڑا کر ادھر لے جاتی، وہ پتے کو اڑا کر ادھر لے جاتی، پھر ادھر سے ہوا چلتی ہے اور اسی پتے کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہے۔ میں پریشان تھا کہ یہ پتا آخر بے قرار کیوں ہے، یہ پتا بے چین کیوں ہے؟ ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر اڑ کے چلا جاتا ہے اور ادھر سے ہوا آتی ہے تو ادھر اڑا کر لے آتی ہے. قرار نہیں مل رہا ہے اس پتے کو, چین نہیں مل رہا ہے, سکون نہیں مل رہا ہے, بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, ہوائیں جدھر جا رہی ہیں ادھر ہی کو بھاگ رہا ہے. ہم نے اس پتھر کے اوپر اس پتے کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا. اب بہت تیز ہوا چلی, وہ پتے کو اڑائے گی ہوا؟ بولیے, بڑے لکھے لوگ ہیں آپ, پتے کو ہوا اڑا سکتی ہے جب پتھر رکھ دیا گیا اس کے اوپر؟ ہماری دماغ میں یہ بات آ گئی کہ جب تک صوفی سے آدمی وابستہ نہیں ہوتا ہے شیطان ایسے لیے لیے پھرتا ہے اس کو, اور جب کوئی صوفی اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اس وزنی پتھر کی طرح وہ اپنی جگہ گڑ جاتا ہے, پھر کوئی بھی شیطان کی طاقت اسے ہلا نہیں سکتا. ایک صوفی کے ہاتھ کی یہ طاقت ہوتی ہے, اللہ نے اس کے ہاتھ میں یہ پاور دیا ہے کہ اگر سر پہ ہاتھ رکھ دے تو زمانے کی کوئی شیطانی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی, اس کے ایمان کو چھین نہیں سکتی. کیونکہ ایمان کا تعلق باطنی ہے, ایمان نظر نہیں آتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں مفہوم سمجھا رہا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو, مدد چاہو نماز سے اور صبر سے, بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, جب مدد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نماز سے اور صبر سے مدد چاہو, نماز اور صبر سے مدد مانگو. مگر ہمارے ہی قوم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہی شرک ہے, صوفیوں کے پاس جانا ہی بدعت ہے, ولی اللہ کے مزار پہ جانا ہی بدعت ہے. قرآن نے کہا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو, نہ نماز خدا ہے اور نہ صبر خدا ہے, دونوں ہی غیر اللہ ہے یا نہیں؟ نماز خدا ہے نہیں ہے, صبر بھی خدا نہیں, دونوں غیر اللہ. اور اللہ فرماتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو. آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میں آپ کے ذہن میں ایک نقطہ ڈالنا چاہتا ہوں, جب ساتھ میں رہنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں, اور جب مدد کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو. اے اللہ, جب تم نے مدد کی بات آئی تو کہا نماز اور صبر سے مانگو, اور ساتھ میں رہنے کی باری آئی تو ایک ہی بات کہی کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع المصلیین, نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں, فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. مدد دونوں چیز سے مانگو, مگر ساتھ میں کس کے ہے؟ فرمایا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ہمارے ذہن میں قرآن نے یہ بات بٹھائی کہ دیکھ, نماز ایسی چیز ہے جو دکھائی دیتی ہے, نماز ظاہری چیز ہے, نماز دکھتی ہے, نماز انسان دکھاوے کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے, نماز میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے, نماز میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا مدد مانگو, مدد کے لیے نماز اور صبر دونوں کا لفظ استعمال کیا. مگر جب صبر کی باری آئی تو کہا, جب ساتھ میں رہنے کی باری آئی تو فرمایا میں صابروں کے ساتھ ہوں, مصلیوں کے نہیں, صابروں کے. کیونکہ نماز دکھتی ہے اور صبر دکھتا نہیں, جو نہیں دکھتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں, اور جو دکھائی دے رہا ہے اس سے مدد مانگو. تو جو عالم ہے, عالم جو دکھ رہا ہے, جس کا علم دکھائی دے رہا ہے, اس کے پاس جا کے مدد مانگو, اپنے عقائد کو اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے وہاں جاؤ کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں, وضو میں کتنے فرائض ہیں, حج میں کتنے فرائض ہیں, زکات میں کتنے فرائض ہیں. جب تم اپنے اعمال کو سنوارنا ہو, جب تمہیں نماز اور روزے کو صحیح کرنے کے لیے امداد کی ضرورت پڑے تو عالم کی بارگاہ میں جاؤ, اور جب اس نماز کو قبول کرانا ہو تو صوفی کی بارگاہ میں. جب عبادت کے طریقے سیکھنا ہو تو عالم کے پاس جاؤ, اور جب اسے مقبول بنانا ہو تو صوفی کے پاس جاؤ. کیونکہ صوفی ریاکاری نہیں کرتا, دکھاوا نہیں کرتا, صوفی عالموں کے تمام علوم کو سیکھنے کے بعد صوفی ہوتا ہے. جس کے پاس علم دین نہ ہو وہ صوفی نہیں ہو سکتا, چاہے وہ علم دین اسے مدرسے سے ملے ہوں یا اللہ نے غیب سے اسے سکھایا. بغیر علم دین کے کوئی صوفی نہیں ہو سکتا, بغیر شریعت کے علم کے کوئی بھی طریقت پر نہیں چل سکتا. طریقت پہ چلنے کے لیے شرعی علوم جاننا ضروری ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ کتاب لکھی, قرآن کے اس میں آیات لکھے اور اس کی باریکی کیا ہے وہ بتائے, شرعی جو احکام ہیں وہ بھی بتائے. لیکن آپ بہت بڑے صوفی ہیں. امام عشق و محبت فاضل بریلوی نے 1300 سے زائد کتابیں لکھی, عالم ہیں, جید ہیں, قرآن کا ترجمہ بھی لکھا, سب کچھ لکھا, مگر طریقت کے راستے میں جب آئیے, امام عشق و محبت فاضل بریلوی کو دن میں آدمی دیکھتا تھا کتابیں لکھتے تھے, ذہن اتنا آپ کا اعلیٰ تھا کہ جب آپ کے پاس 10 مفتی بیٹھتے اور 10 فتوے لکھتے الگ الگ, کوئی نماز پر, کوئی روزے پر, کوئی طلاق پر, کوئی حج پر, کوئی زکات پر, 10 مفتی الگ الگ فتوے لکھ رہے ہیں, آپ 10 کو بتا رہے ہیں. کسی مفتی نے ادھر سے کہا حضور میں نے لکھ لیا تو یہ نہیں پوچھا کہ کیا لکھا, پہلے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کیا بتایا تھا, آگے بتا دیا. ادھر سے کسی نے کہا حضور لکھ لیا, یہ نہیں پوچھا کیا لکھا, آگے بتا دیا. ذہن اتنا آپ کا تیز کہ 10 مفتی اگر کہتا میں نے حضور لکھ لیا تو بتاتے جاتے, کتاب کا مطالعہ بھی کرتے, مفتیوں کے سوال کا جواب بھی لکھاتے, کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ کیا لکھا. دن بھر تو لوگ دیکھتے تھے کہ آپ علم سیکھ رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, مگر جب رات کی تنہائی ہوتی اور ایک مرید خاص نے رات کی تنہائی میں امام عشق و محبت فاضل بریلوی کو اپنے روم میں دیکھا, تو اعلیٰ حضرت نے اپنے دروازے کے اندر, اپنے گھر کے اندر کی تمام بتی کو بجھا دی ہے, تمام لائٹ بند ہے, اندھیرے میں مسلے بچھا کر اس کے پیٹھ پر پوری رات گزار رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عبادت و ریاضت کر رہے ہیں. جب ایک مرید نے امام عشق و محبت کو جب کسی کھڑکی کے سلاخ سے غور سے دیکھا تو بے دیکھنے کے بعد چیخ اٹھا, بے جیزت بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب اسے ہوش میں لایا گیا صبح ہوئی, اس سے پوچھا تو نے دیکھنے کے بعد چیخ کیوں ماری, تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہا حضور جب میں نے رات کے تنہائی میں امام عشق و محبت کو گھر کے اندر دیکھا کھڑکی کے سراغ سے, تو میں نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے ہاتھ الگ کٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیر الگ کٹے ہوئے ہیں اور ان کے دھڑ الگ کٹے ہوئے ہیں. دل تڑپ رہا ہے عشق رسول میں, دل مچل رہا ہے عشق رسول میں. میں نے الگ الگ جب اعضاء کے ٹکڑے دیکھے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. حضور آپ تو رات میں الگ الگ تھے, پھر صبح اکٹھے کیسے ہو گئے؟ امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب تو نے میرے ظاہر کو دیکھا تو سب ایک تھا اور جب رات میں میرے باطن کو دیکھا تو سب الگ الگ تھا. میرے جسم کا ایک ایک حصہ رات کی تنہائی میں خدا کی عبادت کرتا ہے, میرے سانس کا ایک ایک حصہ اللہ اللہ پکارتا ہے. جب میں اللہ کی بارگاہ کے قریب ہوتا ہوں, جب میں صوفیوں کے راستے پر ہوتا ہوں تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو گئے ہوتے ہیں, میں فنا فی اللہ کے مقام میں ہو جاتا ہوں, میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہتا, صرف میرا یار رہتا ہے اور میں رہتا ہوں, دوسرا کوئی نہیں رہتا. اور جب دن ہوتا ہے تو عالمانہ تاج اپنے سر پہ لے کر بیٹھتے ہیں. ایک ہی انسان عالم بھی ہے اور ایک ہی انسان صوفی بھی ہے. جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ان کے پاس آنے سے پہلے حضور شرافت میاں رحمت اللہ علیہ, بریلی شریف میں ایک صوفی بہت پائے کے بزرگ حضور شرافت میاں, آپ کا مزار پاک آج بھی ہے, وہاں ایک انسان آیا مرید ہونے. ان سے دل میں یہ سوچا کہ میں ان سے مرید ہوں گا جو نمازی ہوگا, جو پانچوں وقت کی نماز پڑھے گا میں اسی کو اپنا پیر بناؤں گا, اور نماز نہیں پڑھے گا تو میں اس کو پیر نہیں بناؤں گا, چاہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو صوفی کا اقرار کرے. وہ اپنے دل میں لے کر آیا حضور شرافت میاں کی بارگاہ میں. شرافت میاں کی مجلس ایسے ہی لگتی تھی, آپ بیٹھتے تھے اپنے مسند پہ, لوگ بیٹھتے تھے آپ کے سامنے, وہ بھی انسان آ کر پیچھے بیٹھ گیا. حضور شرافت میاں نے بھی اس کو دیکھ لیا, دل میں یہ سوچ کر آیا تھا جو میرے ساتھ پنجوقتا نماز پڑھے گا میں اس سے ہی مرید بنوں گا. اس سے پہلے بھی بہت سے جگہوں پر گیا, کسی کو نمازی نہیں دیکھا, آیا بھٹکتا ہوا شرافت میاں کے پاس, 5 دن تک وہاں رہا, مگر ایک وقت کی بھی نماز میں حضور شرافت میاں کو اس نے اپنے ساتھ نہیں دیکھا. جماعت سے جب نماز پڑھتے ہوئے شرافت میاں کو نہیں دیکھا تو دل میں سوچا یہ بھی ایسے ہی ویسے پیر لگتے ہیں, چلو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں. بوریا بستر اٹھا کر جب چلنے لگا وہیں پر کسی سائل نے کہا 5 دن ہو گئے آئے ہوئے, نہ تم نے کوئی تعویذ لیا, نہ تم نے کوئی پانی دم کرایا, نہ تم نے اپنی کوئی بات رکھی, 5 دن تک رہے اور پھر ویسے ہی چل دیے, کیسے آئے تھے, کیسے چل دیے, بتاؤ تو صحیح. کہا میں نے یہ سوچا تھا کہ جو پیر نمازی ہوگا میں اس سے مرید بن جاؤں گا, مگر میں یہاں 5 دن تک رہا, شرافت میاں ایک دن بھی میرے ساتھ نماز میں مسجد میں نظر نہیں آئے, میں ان سے مرید نہیں ہوں گا, جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اسی پیر سے مرید بنوں گا. اس نے کہا اگر ایسا ہی
بھی ہے تو جاؤ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں، وہ عالم بھی ہیں بہت بڑے جیّر، پانچوں وقت کے متقی پرہیزگار نمازی بھی ہیں، ان کے پاس جاؤ وہ پیر تمہیں پسند آئیں گے۔ وہ انسان حضور مفتی اعظم کی مجلس میں آیا، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا، سب سے پیچھے والے حصے میں بیٹھا۔ مفتی اعظم نے اسے آواز دیا، فرمایا آگے آؤ۔ جب وہ انسان آگے آیا، حضور مفتی اعظم نے اس سے یہ نہیں پوچھا تو کہاں سے آیا ہے، کیا ارادے سے آیا ہے؟ فرماتے ہیں میاں شرافت میاں کے یہاں سے کیوں چلے آئے، کیا مصیبت آ گئی، پانچ دن تک وہاں رہے کیوں چلے آئے؟ کہا حضور آپ کو کیسے پتا کہ میں شرافت میاں کے یہاں تھا؟ فرمایا جو اللہ والا ہوتا ہے پوری دنیا اس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا تم وہاں سے آئے ہو، بتاؤ کیوں آئے؟ کہا حضور میں آیا تھا اس لیے کہ ان سے مرید ہوں گا، اگر وہ نمازی پرہیزگار ہوں گے، میں وہاں پانچ دن رہا شرافت میاں کو میں نے ایک دن بھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، میرے دل میں یہ ہے کہ جو نمازی ہوگا اسی سے مرید بنوں گا۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ارے نادان، اتنی اچھے پیر کو چھوڑ آیا ہے تو، آ میں تجھے دکھاؤں شرافت میاں نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ جب ظہر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان کی صدا دی، آپ نے وضو کرایا، اپنے ساتھ مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر دو۔ جب انسان نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو کیا دیکھا؟ حضور شرافت میاں مدینے میں مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، ظہر کی نماز جماعت سے ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نادان کیا دیکھ رہا ہے؟ حضور شرافت میاں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو، کہاں پر؟ مدینے میں مسجد نبوی میں۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں پانچ دن تک تو وہاں رہا، تو نے نہیں تو شرافت میاں نے تجھے تکلیف نہیں دی، بلکہ تو نے حضور شرافت میاں کو تکلیف دی ہے، تیری وجہ سے وہ پانچوں وقت کی نماز پانچ دن سے مدینے میں ادا کر رہے ہیں۔ کہا حضور کیسے؟ کہا جب تم آئے تھے اپنے دل میں لے کے کہ جو نمازی ہوگا پھر اس سے مرید ہوں گا، جب تم آئے تو شرافت میاں نے دماغ میں سوچا یہ ایسا مرید ہے جو پیر کو آزمانے آیا ہے، ارے پیر مریدوں کو آزماتا ہے، یہ مرید ہمیں آزمانے آیا ہے، اسی لیے انہوں نے تمہاری وجہ سے بریلی کی جنگ سرزمین چھوڑ کر مدینے میں نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جاؤ اسی پیر سے مرید ہو جاؤ، اس سے اچھا پیر نہیں ملے گا۔ وہ انسان فوراً وہاں سے بھاگتا ہوا حضور شرافت میاں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شرافت میاں مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھا آتے ہوئے تو مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں اے مفتی اعظم تجھے چین نہیں ہے، میں نے اسے تیرے پاس بھیجا تھا، تو نے پھر میرے پاس بھیج دیا، میں نے تو تیرے پاس بھیجا تھا، تو نے اسے پھر میرے ہی پاس بھیج دیا۔ ایک صوفی کی بات ایسی ہوتی ہے کہ زمانہ نہیں سمجھ پا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ رہا ہے، مگر مفتی اعظم اور شرافت میاں بات کر رہے ہیں۔ حضور شرافت میاں کے مزار پر لنگر عام ہے، ایک روپے کا کوئی چندہ نہیں دیتا، ایک کمرہ ہے اس میں چاول بھرے ہوئے ہیں، کبھی چاول ختم نہیں ہوتا، رات و دن لنگر جاری ہے، آپ جائیے وہاں رات و دن کھانا ملے گا لیکن ختم نہیں ہوتا۔ پولیس والے آتے ہیں چیک ان کرنے کے لیے، شرافت میاں کے مزار پر حضور شاہ جی رحمت اللہ تشریف فرمائے، وہ چابی دیتے ہیں پولیس والے کو کہ جاؤ جا کر کے دیکھو، جب پولیس والا تالا کھول کر دیکھتا ہے تو اندر کوئلے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتا حضور اندر تو کوئلہ ہے، چاول اول تو ہے نہیں، فرمایا پھر سے جا کے دیکھو، جب پھر سے دیکھا تو چاول ہی چاول دکھائی دیتے ہیں۔ کہا حضور معذرت سمجھ میں نہیں آتا، ایک بار جاتا ہوں تو کوئلہ نظر آتا ہے، دوبارہ جاتا ہوں تو چاول کی بوری نظر آتی ہے۔ فرمایا ارے بے وقوف، لوگوں کے چرانے پر آ گیا صوفی کا امتحان لے لے، صوفی کے بزم میں آیا ہے صوفی کے یہاں چیک ان کرنے، یہاں اگر چیک ان کے ارادے سے آئے گا تو کوئلہ ہی کوئلہ نظر آئے گا، اور اگر پکے ارادے سے آئے گا، ایمان کے ارادے سے آئے گا تو تجھے کوئلہ بھی چاول دکھائی دے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور شبلی علیہ الرحمہ جنگل میں تشریف فرما ہے، آپ مسلح اپنے ہاتھ اپنے مسلح کے پیٹ پر بیٹھ کر تسبیح گن رہے تھے، ایک چور بھاگتا ہوا آیا حضور شبلی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، کہا حضور پیچھے سے پولیس آ رہی ہے میرے تلاش میں، مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، کہیں چھپا دیجئے۔ حضور شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں تو آیا ہی ہوں گنہگاروں کو دامن میں چھپانے کے لیے، اگر تو بھی آیا ہے تو آ میں بھی چھپا لوں۔ حضور شبلی میاں علیہ الرحمہ نے اپنے دامن میں اسے سمیٹ لیا، پورا انسان دامن میں چھپ گیا۔ آئے پولیس والے، کہا حضور یہاں ایک چور آیا ہے بھاگتا ہوا، آپ نے دیکھا ہے؟ فرمایا ڈھونڈ لو، اگر ہوگا تو یہی پر ہوگا، نظر آ جائے گا۔ چور کو پولیس نے چاروں طرف دیکھا، کہیں نظر نہیں آیا۔ حضور شبلی میاں فرماتے ہیں آیا تو تھا ایک چور، ہو سکتا ہے کہ میرے دامن میں چھپ گیا ہوگا، آؤ ذرا میرے دامن میں بھی دیکھ لو، شاید نظر آ جائے۔ پولیس نے جب دامن اٹھایا تو کچھ دکھائی نہیں دیا، واپس چلے گئے، کہا حضور نہ دامن میں چور ہے نہ آس پاس، فرمایا تو جاؤ کہیں چلا گیا ہوگا، چور چلا گیا، وہ پولیس والے چلے گئے، چور کو نکالا شبلی علیہ الرحمہ نے دامن سے، فرمایا آج کے بعد چوری نہیں کرنا، کہا حضور میں آیا تھا بھاگتا ہوا، آپ نے مجھے دامن میں چھپا لیا، جب آپ نے مجھے چھپا لیا تو پھر پولیس والے کو کیوں بتا دیا کہ دامن میں نے چھپا رکھا ہے؟ حضور شبلی علیہ الرحمہ فرماتے اس لیے اگر میں دنیا میں جھوٹ بولتا کہ میرے پاس کوئی چور نہیں آیا ہے تو مجھے آخرت کے سپاہی پکڑ لیتا، میں دنیا کے سپاہی سے تجھے بچا رہا تھا اور آخرت کا سپاہی مجھے پکڑ لیتا، اور شبلی دنیا میں رہ کر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میں نے اس سے سچ کہا کہ میرے دامن میں چھپا ہے، اب اس کے پاس اگر وہ آنکھ ہوتی تو صوفی کے دامن میں کیا ہے دیکھ لیتا، صوفی کے دامن میں کیا ہے اگر یہ دیکھنا ہے تو ایمان کی آنکھ چاہیے، ایمان کی روشنی چاہیے، ہر آنکھ سے صوفی کے دامن نہیں دیکھا جا سکتا، صوفی کو دیکھنا ہو تو وہ آنکھ لاؤ جس سے صوفی کا دامن دکھائی دے کہ اس دامن میں صوفی نے کیا سمیٹا ہے۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جب راستے سے گزر رہی تھی اور حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ جب راستے سے آ رہے تھے، خوبصورت لڑکی کی طرف جب نگاہ پڑی، فرمایا اے عورت اپنے سر کو ڈھک لے، آنچل کو ڈھک لے۔ عورت کہتی ہے مولانا خوبصورت پھول ڈھکا نہیں کرتا، جو پھول خوبصورت ہوتے ہیں اس کو ڈھکتے نہیں ہیں، وہ کھلا ہی رہتا ہے تاکہ زمانہ اس کو دیکھے۔ اتنا ہی عورت نے کہا تھا، ایک صوفی بایزید بستامی کے دل میں ایک خیال آ گیا، مولا یہ عورت جس کو حسن یوسف کا ادنا خوبصورتی عطا کی ہے، یہ ایک عورت جس کو تو نے اپنے رسول کے حسن کا بہت ہی چھوٹا سا رتبہ دیا ہے، یہ ایک عورت جس کو تو نے بہت تھوڑا حسن دیا تو اس حسن پر یہ اتنا غرور کر رہی ہے کہ کہتی ہے خوبصورت پھول ڈھکا نہیں کرتا۔ اے اللہ تو کتنا حسین و جمیل ہے، مولا تو کتنا خوبصورت ہے، اے رب تجھ سے بڑا تو حسین کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا، پوری دنیا کی خوبصورتی تو نے عطا کی ہے، اے اللہ جب تو اتنا حسین ہو کر چھپا ہوا ہے، تو اتنا خوبصورت ہو کر چھپا ہوا ہے، تو یہ عورت کہتی ہے خوبصورت پھول چھپتا نہیں، خوبصورت پھول دکھائی دیتا ہے، مولا تو کیوں نہیں نظر آتا، اگر خوبصورت ڈھکنے کے لیے نہیں ہوتا تو تو کیوں نہیں دکھائی دیتا، مولا تو بھی تو حسین ہے دکھا دے اپنا چہرہ۔ ضرب میں بایزید نے جب اللہ کہا، عورت بے ہوش ہو گئی، پھر کہا اللہ، زمین پر گر پڑی، پھر کہا اللہ، جل کر عورت راکھ ہو گئی۔ جب ہوا راکھ ہو کر اڑنے لگی تو اس دھوئے سے آواز آتی ہے، ہزاروں رحمت کاملہ ہو اے عورت تمہاری روح کو کہ تم نے اپنے حسن کے آگے خدا کے حسن کا جب دیدار کیا تو اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ بایزید بستامی سے مرید نے کہا حضور اچھی خاصی عورت کھڑی تھی، آپ نے کہا اللہ بے ہوش ہو گئی، پھر فرمایا اللہ زمین پر گر پڑی، پھر فرمایا اللہ جل کر راکھ ہو گئی۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں اللہ کے حسن کو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، اسی لیے اپنے حسن پر اسے غرور تھا، جو حسن ہوتا ہے اسے ڈھکتے نہیں ہے، جب اس ڈھکے ہوئے خدا کے حسن کو میں نے ظاہر کیا اس کے سامنے، جب خدا کے حسن کو دکھایا میں نے اس عورت کو، پہلی بات جب میں نے اللہ کہا اور اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، دوسری بات جب اللہ کہا پھر اس نے جب خدا کے حسن کو دیکھا زمین پر گر پڑی، تیسری بات جب ہم نے اللہ کہا اور اس نے خدا کے حسن کو دیکھا اپنے آپ کو فنا کر دیا حسن خدا میں اور جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، انسان محبت کرتا ہے دنیا میں خوبصورت چیز سے، صوفی جو ہوتا ہے جب صوفی کے پاس کوئی طالب علم آتا ہے کہتا ہے حضور میرا دل صاف کر دو، میری نگاہوں کو ایک جگہ روک دو، اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دو، صوفی کہتا ہے بیٹا 40 دن تک وظیفے کرو، 40 دن تک چلا کرو، کیوں کیا 40 دن تک چلا؟ اس لیے کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارے اندر حلال غذا پہنچے. ایک باریک نقطہ, ایک صوفی بہت بڑے دیوار میں ایک بہت ہی باریک نقطہ لگا دیتا ہے, بہت ہی باریک, جو عام انسان کو دکھائی نہیں دیتا. کب؟ انتہا کی منزل پر جب وہ طالب علم پہنچتا ہے تب. بٹھایا 40 دن وظیفے کے بعد. حضور آپ نے 40 دن چلا کیوں کروایا؟ صوفی کہتا ہے اس لیے کہ نبی کو جب نبوت ملی تو 40 سال کے بعد ملی. جب نبی کی نبوت 40 سال کی ہوئی, جب عمر نبی کی 40 سال کی ہوئی, تب اللہ نے حکم دیا اے نبی اب نبوت کا اعلان کرو. جب ماں کے شکم میں بچہ آتا ہے تو 40 دن کے بعد اس کے اوپر خون کی پھٹک ہوتی ہے, پھر 40 دن کے بعد گوشت کا لتھرا چڑھتا ہے, ہر 40 دن کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصونا العظام لحما. قرآن کہتا ہے ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے, پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو 40 دن کے بعد اس کی ماں پاک ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کو جب کوہ طور پر اللہ نے بلایا, آؤ ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے, موسیٰ نے کہا اے رب ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. رب نے کہا 40 دن تک وظیفے کرو, 40 دن تک چلا کرو. 40 دن تک موسیٰ نے چلا کیا, پوری دنیا سے گم ہو گئے, اپنے آپ کو چھپا دیا, کیونکہ اس چھپے ہوئے خدا کو دیکھنا ہے. حضرات 40 کے عدد بہت مبارک ہیں, اسی لیے صوفی کے پاس جب کوئی طالب علم آتا ہے فرماتے ہیں 40 دن چلا کرو. چلے کے بعد آیا, بہت بڑا ایک داغ دیوار پہ لگا دیا, کہا اس کو دیکھو. 40 دن دیکھا, کہا دیکھ لیا؟ کہا ہاں. پھر اس کو چھوٹا کیا, پھر اس کو چھوٹا کیا, پھر اس کو اور چھوٹا کیا, پھر اس کو اور چھوٹا کیا, بالکل بالکل باریک ایک نقطہ لگا دیا. کہا اب نظر آتا ہے؟ کہا ہاں حضور اب بھی نظر آتا ہے. فرمایا دیکھ, جب تو سانس لے تو ایسا محسوس ہو کہ تیرے سانس اللہ اللہ کا ورد کر رہی ہے. ہندوستان میں جب 90 لاکھ غیر مسلم تھے, کل 40 ہی مجاہد غریب نواز کے ساتھ آئے تھے. جب 40 مسلمان نے ہندوستان میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو پوری دیوار زر وزد میں جھومنے لگی. صوفی کے نعرے میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ صوفی جب نعرہ لگاتا ہے تو در و دیوار بھی وزد میں جھومنے لگتی ہے, پوری دنیا وزد میں جھومنے لگتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے خاص بندوں سے ہوتی ہے, اور خاص بندے کون ہیں؟ جو صوفی ہوتے ہیں. حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سے ایسے صاحب تھے جو اصحاب صفہ کہلاتے ہیں, جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. کون تھے یہ اصحاب صفہ؟ مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر ایک دارالعلوم سجایا تھا سرکار نے, اور اس دارالعلوم میں جو غریب صحابی علم حاصل کرتے تھے وہ اصحاب صفہ, اور اسی اصحاب صفہ سے وہ صوفی بنے ہیں. یہ صوفی اصحاب صفہ, وہ وہی اصحاب صفہ سب کی نسل چلی آ رہی ہے صوفیوں کی. حضرات وہ صوفی جو ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد ہوتے ہیں, سرکار کا خاص ان پر انعام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان صحابیوں کو اپنے پاس بٹھایا اور علم دین سکھایا, صوفی بنایا, دل صاف کیا. ملت کے نوجوانوں, یہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے, زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے. صوفی کی محفل میں آئے ہو, کچھ سیکھ کر کے جاؤ. روز منشر کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. حدیث پاک ہے, سرکار فرماتے ہیں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا محشر کا دن. آپ ایک بات بتائیے, آپ کتنے سال جیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 100 سال رکھ لیجئے. آپ کے یہ 100 سالہ زندگی 50,000 سال کا ایک دن, دونوں کو ذرا ملائیے. دانشور لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, 50,000 کا ایک دن کون سا؟ محشر کا. 100 سال کی آپ کی یہ زندگی, 50,000 کے اس دن کو 100 سال کے اس دن میں ملائیے. اگر آپ سوچے ذرا ٹھنڈے دماغ سے, تو محشر میں جو ایک دن ہوگا اس ایک دن کا ایک حصہ بھی آپ نہیں جی رہے ہو. دنیا میں 100 سال کی زندگی محشر کے ایک دن کا ایک حصہ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا, اور یہ 100 سالہ زندگی ہے. یہ زندگی فنا ہونے والی ہے, وہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. صوفی ایک ہی بات اپنے طلبہ کو سمجھاتے ہیں, ملت کے نوجوانوں, راستے سے جب چلو
کوئی غالب ہے تو سلام کرو. بایزید بستان میں جا رہے تھے, ایک بوڑھی عورت نے کہا مولانا تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بھینس کی دم اچھی ہے؟ حضرت بایزید بستانی کو غصہ نہیں آیا, اگر ہم لوگ ہوتے کوئی عالم ہوتا ایک مارتا سوٹ کے اس کے منہ پہ, کمبخت گستاخی کر دی ہے, ہماری داڑھی کی مذاق اڑاتی ہے, داڑھی تو سرکار کی سنت ہے. مگر ایک صوفی غصہ نہیں دکھا رہا ہے, مار نہیں رہا ہے, اخلاق دیکھیے صوفیوں کے. بایزید بستانی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں اس بری عورت سے, ماں تم نے بہت بڑی بات کہی ہے. کہا میں تمہارے اس سوال کا جواب آج نہیں دے سکتا. بری عورت نے کہا کیوں؟ ارے داڑھی اچھی ہے یا میرے بھینس کی دم, اتنی بات بتانے میں. کہا تمہیں انتظار کرنا ہوگا, میں قیامت کے دن اس کا جواب دوں گا. بری عورت نے کہا کیوں؟ کہا ماں اگر میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا, اگر میں صحیح سلامت مومن بن کر دنیا سے رخصت ہوا تو میری داڑھی تمہارے بھینس کی پوچھ سے اچھی ہوگی, کیونکہ میں جنت میں جاؤں گا. اور اگر میں ایمان کے ساتھ نہ مرا, میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا, تو میری داڑھی سے بہت اچھی تمہارے بھینس کی دم ہوگی, کیونکہ یہ جہنم میں نہیں جلے گا, میں جہنم میں جلایا جاؤں گا. ایک صوفی کی بات سنیے, حضرت بایزید بستانی رات بھر مسلح کے پیٹ پر اپنی رات گزارتے, سلائی میں نمک لگا کر مسلح پر رکھتے. جب رات کو ان کو نیند آتی اونگ آتی تو نمک کی سلائی اپنی آنکھوں میں لگاتے, آنکھوں سے کہتے تو دنیا میں آرام کرنے نہیں آیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا گیا ہے. اے آنکھ ابھی تو دل کی پیاس بجھی نہیں ہے, ابھی تو یار کا دیدار ہوا نہیں ہے, تو سونے لگی سننے میں سلائی میں نمک لگاتے آنکھ میں لگاتے, آنکھ کو جگاتے پوری رات عبادت کرتے. جب